أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم, ہم اب تک جو گفتگو کرتے چلے آئے گزشتہ سات مجالس میں وہ عہد و پیمان یعنی عہد و میثاق کے بارے میں رہی. تاریخ کے حوالے سے اپنی طرف سے یہی کوشش کی کہ عہد و پیمان کا وسیع مفہوم سمجھ میں آ جائے تاریخ کی روشنی میں, کہ عہد و پیمان ہے کیا, میثاق کیا ہے, اور کس طرح پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عہد و پیمان کی پابندی کی بلکہ دوسروں کو بھی اسی کی طرف راغب کیا. یہ تاریخ کی روشنی میں, تاکہ اہمیت اجاگر ہو جائے کہ میثاق کسے کہتے ہیں, عہد کسے کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں آج ہم اسی پر بات کریں گے, اور ابھی انشاءاللہ دلیلیں لے آئیں گے کہ ہم بھی عہد و پیمان کے پابند ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, تفصیل نہیں بیان کی تھی, اب تفصیل سات مجالس کے بعد اب ہماری اپنی باری ہے, یعنی میری اور آپ کی باری. ہم نے کب عہد و پیمان کیا, ہم نے کون سا عہد و پیمان کیا ہے, اس پہ بات ہونی ہے کہ عہد و پیمان ہمارا کون سا عہد و پیمان ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آیات میں روایات میں, پھر اسی کے مطابق انشاءاللہ تشریح کرتے چلے جائیں گے, بات واضح ہوتی چلی جائے گی. ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. سورہ مومنون جس کا آغاز ہی مومنین کی صفات سے ہوا ہے, قد افلح المؤمنون مومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, اس طرح سے چلی جاتی ہے. اس کی آٹھویں آیت میں ارشاد ہوا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور مومنین وہ فلاح پا گئے. یہ سب عطف ہو رہا ہے نا, پہلے قد افلح المؤمنون ایک جگہ آ گیا کہ مومنین نجات پا گئے, مومنین فلاح پا گئے, ان مومنین کی نجات ہو گئی. کون سے وہ صفات آ رہی ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آتی چلی گئیں. اس کے بعد آئے کہ اور یہ ہیں فلاح پانے والے مومنین کہ جب کوئی عہد کر لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, یعنی رعایت کرتے ہیں, امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں, یعنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. اس امانت کی بھی آج تشریح کریں گے. اطمینان دیکھیں کہ امانت کا مفہوم کیا ہے, امانت کسے کہتے ہیں. امانت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ میں نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی, اس نے میرے پاس کوئی چیز رکھوا دی. یہ امانت پر جو بار بار تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں, اس کے مفہوم کو آج ہم وضح کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. لیکن ابھی تو یہ آیت کہ یہاں یہ ہے کہ مومنین کی صفت کیا ہے کہ اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں, جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں, عہد کو نبھاتے ہیں. جو بھی عہد کر لیں, زبان کی بات ہے یا میثاق کی بھی بات نہیں, کہ زبان کے پابند ہیں. ان کی زبان کا اعتبار ہے دنیا میں, ضروری نہیں جیسے جناب ہاشم کے بارے میں کہ زبان کا اعتبار تھا, جو کہہ دیا لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہاشم کہہ رہا ہے. یہ ایک معراج ہوتی ہے, انسانیت کی معراج ہے, جب کوئی اپنی زبان کا اعتبار اتنا کر لیتا ہے کہ لوگ لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ نہیں جو اس نے کہہ دیا کافی ہے ہمارے لیے. کہنے والا کون ہے, کیوں اس کہنے والے کو اپنی بھی عزت کا پاس ہے، اپنے خاندان کی بھی، اپنے نام کی بھی، جو خاندان کی عزت اللہ نے دی اس کا بھی پاس ہوتا ہے، یہ کبھی اپنی زبان سے پھرتا نہیں، ورنہ پھرنے والے تو معاہدے کر کے پھر جاتے ہیں، لکھ کے پھر جاتے ہیں، بیچ کے خرید کے پھر جاتے ہیں، سب آپ صبح شام عدالتوں میں دیکھا کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا کرتے کہ پتہ نہیں چلتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، سب کے پاس دستاویزات موجود ہیں، لیکن یہ وہ عہد کرنے والے ہیں کہ اپنی زبان کا اعتبار ہے ان کی زبان کا۔ ہاشم نے اگر کچھ کہہ دیا تو قریش کے لوگ جانتے ہیں کہ ہاشم اگر دنیا میں نہ بھی رہے تو ان کی زبان کا پاس ان کی اولاد کرے گی، ہمارے باپ نے کہا۔ یہ ہوتا ہے اعتبار۔ یاد رکھیے، انسان زندگی میں اگر کچھ کماتا ہے نا، کوئی چیز کمائی سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے، اس کی زبان کا اعتبار۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان کا اعتبار قائم ہو جائے کہ بھئی جو کہہ رہا ہے بس یہ ٹھیک ہے، بس یہ کہہ دیا ختم ہو گئی بات۔ اور خصوصاً آج کے دور میں اپنا اعتبار بنانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انسان کے لیے۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بچوں کے کانوں میں بھی یہ باتیں جاتی رہیں، کیونکہ اب تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ عہد شکنی بھی کرتے ہیں، پیمان شکنی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ چیٹ کر لیا بھائی میں نے، فلاں کو دھوکہ دے دیا۔ اب تو یہ خود ایک کاسٹ بنتی جا رہی ہے، چیٹر کاسٹ ہوتی ہے نا، جیسے حالانکہ چیٹر کوئی لفظ نہیں، اصطلاح نہیں ہے انگریزی میں، ہے کہ وہ چیٹ کے ساتھ، یہ چیٹر کا لفظ نہیں آتا چیٹنگ کے ساتھ جو جہاں تک مجھے معلوم ہے، لیکن بہرحال اب یہ کاسٹ بنتی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ناموں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی ایک ذلت ہے، خاندان کی رسوائی، اس کی نسلوں کی بھی رسوائی ہوتی ہے کہ وہ تو چلا جائے گا، یہ نہیں سوچتا کہ میری زبان کی بددیانتی کی وجہ سے میرے بچے بھی جھپائیں گے کہ ہم کس کے بیٹے تھے، ہم کس کی اولاد تھے۔ انسان برائی کرتے وقت صرف اتنا سوچ لے، وہ جو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا، کئی مقامات پہ الگ الگ جملے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے عزت اور شجاعت چھوڑ کے جاؤ ورثے میں، یعنی بچے فخر کریں گے ہمارے ماں باپ یہ تھے، بچے فخر کریں گے ہمارا باپ یہ تھا۔ یہ فخر اور عزت چھوڑ کے جاؤ، شجاعت چھوڑ کے جاؤ، ذلت نہیں چھوڑ کے جاؤ، پیچھے ایسے کارنامے نہ چھوڑ کے جاؤ کہ بچے بھی نہ بتائیں کسی کو، کسی اور شہر میں جا کے بسیں گے، بتانا نہیں ہے کہ ہمارا باپ فلانا تھا، لوگ گالیاں دیں گے، اس کو تو ویسی گالیاں دیتے۔ تو یہ تک نوبت آتی ہے، کہا کہ نہیں، مومن کی صفت کیا ہے؟ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ابھی بتائیں گے کہ امانت کیا چیز ہے، ابھی تو عہد پہ بات کر لیں تھوڑا سا، کیونکہ عہد اور امانت یہاں پہ ساتھ ساتھ ہے، عہد و پیمان اور امانت کا بہت گہرا تعلق ہے، امانت کا تعلق بھی عہد کے ساتھ ہے نا، ایک عہد ہوتا ہے جب کوئی امانت دی جاتی ہے، ہم نے کون سا عہد کیا ہے، ابھی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مگر ایک اور آیت سورہ بقرہ کی 177ویں آیت، ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، وہاں بھی آیت بڑی تفصیلی ہے، وہ تفصیل میں جائیں گے ہم، لیکن پہلے آیت کا یہ حصہ پڑھ دیں۔ 177ویں آیت میں ایک جگہ آتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور یہ نیکی تک پہنچنے والے لوگ، نیکی کے حصول کرنے والے لوگ تو وہ ہیں، نیکی جنہیں حاصل ہوتی ہے وہ تو وہ ہیں کہ جب کوئی وعدہ کر لے تو اس کو وفا کرتے ہیں، جب کوئی عہد کر لے تو اسے پورا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، موفون یعنی وفا کرنے والے، پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، قرآن مجید یہ صفت بتا رہا ہے، یہ نیکی کے۔ اچھا آغاز کہاں سے ہوا اس آیت کا؟ آیا آغاز جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی خالی نماز میں نیکی کو تلاش نہ کرو۔ ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ مگر نیکی تو یہ ہے کہ ولکن البر من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ پہلے ارشاد ہوا پہلے حصے میں کہ نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر ارشاد فرما رہا ہے رب العزت کہ نہیں، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب مجھے بتائیے نماز پڑھتا کون ہے؟ ارے بھائی جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی پڑھتا ہے نا۔ تو پہلے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ منہ ادھر ادھر کر کے کھڑے ہو جاؤ نمازیں پڑھو، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو بھائی نماز جو پڑھا ہے وہ اللہ پر ایمان لائے، تو بس پتا چلا کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں ذرا سی تشریح کر دوں اس بات کی، کیوں ایمان نہیں ہے؟ نماز پڑھتے ہیں مگر ریاکاری کے لیے، نماز پڑھتے ہیں مگر رشوت لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسمگلنگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کم تولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مہنگا سودا بیچتے ہیں، قیمتیں بڑھا کے دیتے ہیں، نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، ان کو ٹوک دیا جائے تو کہتے ہیں بھائی وہ الگ ہے یہ الگ ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ الگ الگ نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو وہ ہے جو برائیوں سے روک دے. بس اگر برائیوں سے نہیں رک رہا تو یہی ارشاد ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, خالی کعبے کی طرف منہ کھڑے کر کے ہو جانے سے نماز نہیں ہوتی جب تک اللہ پر ایمان نہ لے کر آ جاؤ. تو بس کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے نماز نہیں ہو رہی, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز ہو رہی ہے. چہرے پر ریشے مبارک, ہم نے بھی دیکھا ایسے لوگوں کو, اور ایک کی جگہ تین تین داغ. دیکھیں سجدے کا نشان جو ہے نا وہ تو نور ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کو کیا کہا ہے کہ جو نور ہے, ان کی پیشانیاں روشن ہیں, چمکدار ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں سے, حقیقی سجدہ کرنے والوں کی پیشانی پہ جو نشانی وہ تو نور ہے, اللہ نے نور. لیکن جو یہ کام کرے کہ رشوت نہیں لیتے, ہاتھ بھی نہیں لگاتے, کہتے مسلے کے نیچے رکھ دو, میں یقین جانے کہ ایسے بات نہیں کر رہا ہوں, بالکل حقیقت پر مبنی. میں جانتا ہوں ایسے کرداروں کو, میں ملا ہوں کہ دو دو ہاتھ کی ان کی داڑیاں, ایک کی جگہ تین تین چار چار پیشانی پہ سجدوں کے نشان, اور ایسے محکمے میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ, میں تو اس کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا, اس کو نہیں لیتا کسی سے, مسلے کے نیچے رکھ دو. اب مجھے بتائیے, نماز پڑھ رہا ہے اسی مسلے کے نیچے, رشوت کے پیسے رکھوا رہا ہے کہ یہاں رکھ دو, ادھر رکھ دو, یہ گڈی جو تمہیں رکھنا ہے میرے ہاتھ میں نہ دینا, نیچے رکھ دو. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ نماز اللہ کی ہوئی نہیں, بلکہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ صرف ان سے بدظن نہیں ہوتے, جب ان سے بدظن ہوتے ہیں تو وہ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں. یہ وہ دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ کہ حلیہ مذہبی جیسا بنا لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ لوگ دین سے دور بھاگ جائیں. لوگ مثال دیں کہ دیکھو چہرے پہ داڑھی بھی ہے, چہرے پہ اتنے داغ ہیں, پیشانی پہ اتنے داغ ہیں, کام دیکھو. تو اب کیا ہوا, صرف اپنے لیے برائی کا باعث نہیں بنا, بلکہ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ دین سے بدظن ہو جائیں اور دینی شخصیات سے بدظن ہو جائیں. تو اب سمجھ میں آیا, لیس البر, نیکی نہیں ہے, کیونکہ نمالم کس مقصد سے نمازیں پڑھ رہا ہے, نہ معلوم اس کے پیچھے اس کی کیا کاروائی کرنے والا ہے, نہ معلوم کیا کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے, نہ معلوم اس حلیہ بنا کے, ایسا حلیہ بنا کے کسے دھوکہ دینا چاہتا ہے, نہ معلوم ایسا حلیہ بنا کے کون سے مالی فائدے لینا چاہتا ہے, منصب لینا چاہتا ہے, لوگوں میں عزت بڑھوانا چاہتا ہے. تو لیس البر, نیکی نہیں ہے, ایسی نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ مؤثر ہے تو اثر ہوگا, مؤثر ہے نماز تو اس کا اثر کیا ہوگا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بس وہی ہے, بے شک وہی ہے کہ جو فحاشی سے بھی بچاتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے. جو برائیوں سے نہ روکے وہ ٹکرے ہیں, ٹکرے سجدے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو پھر نیکی کیا ہے؟ بس اب سمجھ میں آ گیا نا کہ روزہ ہو, حج ہو, نماز ہو, جو بھی ہو, ہر عبادت اثر رکھتی ہے. حکمت عبادات میں آٹھ نو سال پہلے کہیں اور ہم نے شرح پڑھا تھا, بس حوالہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی بھی عبادت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, خمس ہو, اثر رکھتی ہے. اگر اثر نہیں دکھا رہی, کردار پہ اثر نہیں دکھا رہی, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت میں خامی نہیں, تیرے اندر خامی ہے, تیرے اندر خامی ہے, عبادت میں خامی نہیں, یعنی تو عبادت اس طرح کر ہی نہیں رہا جیسے کہ اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کے تجھ میں تقویٰ پیدا ہو جائے, تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں غریبوں میں چھری چلایا کرتا ہے, ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ اچھا اب مجھے بتائیے کہ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ساری عبادتیں قرآن کی سند موجود کہ جب تک اثر نہ ہو, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ہاں واجب ادا کر رہے ہو, کرتے رہو, پڑھتے رہو, نیکی تک نہیں پہنچے. اب مجھے بتائیے کہ عزاداری عبادت ہے یا نہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, عزاداری عبادت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے نہیں, تو پھر اس سے الگ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا, اس سے پھر اسی انداز میں بات کریں گے. مگر یہاں تو جو مجمع بیٹھا ہے وہ تو انکار نہیں کر سکتا نا, عبادت ہے. جب عبادت ہے, اگر عبادت ہے عزاداری عبادت ہے تو مؤثر ہے, تو پھر اس کا اثر بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ طے یہ ہے, قرآن کا اصول یہ ہے کہ ہر عبادت اپنا ایک اثر رکھتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے, ابھی آگے لے کے جائیں گے آپ کو, یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر عزاداری عبادت ہے تو اس کا اثر بھی ہونا چاہیے, یہ مؤثر ہے, اس کا ایک اثر علم کا ایک اثر, جلوسوں کا ایک اثر, مجلس کا ایک اثر ہونا چاہیے یا نہیں؟ چلیے بات آگے بڑھائیں. پھر نیکی کیا, نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. طے ہو گیا کہ وہ نماز جو ایسی ادا کر رہا ہے اس کا اللہ پہ ایمان نہیں, یوم آخرت پہ بھی ایمان نہیں ہے. کہنا اور ہے, ایمان رکھنا اور ہے, کیونکہ ڈرتا ہی نہیں قیامت کے دن سے, ڈرتا نہیں مطلب ایمان نہیں. صلوات عنایت فرما دیجیے گا. ایک ہی آیت ہے سورہ بقرہ کی 177ویں. میری گزارش ہوگی ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا جا کے, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا مفہوم ہے. دیکھیے بتا رہا ہوں آپ سے, نیکی کہاں ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہاں زکات کا ذکر نہیں ہے, خمس کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس سے مراد زکات اور خمس ہوتی تو اسی آیت میں نیچے آیا کہ نہیں آیا؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, پہلے حقوق العباد کا ذکر ہوا ہے. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, اللہ کی محبت میں غریب رشتہ داروں کو, مستحق رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, سوال کرنے والوں کے حاجات کو پورا کرتے ہیں, مقروضوں کی گردنیں قرض سے آزاد کراتے ہیں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ وہ مال خرچ کرنا الگ ہے, زکات خمس دینا الگ ہے. زکات اور خمس ہے واجبات میں. بس زکات اور خمس دینے کے بعد جو مال بچا, یہی تو وہ مال ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں کہ میں نے پاک کر دیا, میں نے خمس دے دیا. کہ نیکی تک پہنچنا ہے تو اب اس مال سے خرچ کرو اللہ کی محبت میں جو بچا ہے تمہارے پاس. یہ مسئلہ ہے. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, ورنہ زکات کا ذکر بعد میں کیوں آتا ہے اسی آیت میں؟ سینکڑوں جگہ, یعنی تقریباً 300 کے لگ بھگ آیات ہیں نماز اور زکات کی, مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا اس مفہوم کو. زکات کا ہر جگہ ایک مقصد بھی نہیں ہے, ایک مفہوم بھی نہیں ہے, بلکہ زکات بھی مختلف جگہ پہ مختلف معنی میں آئی ہے, لیکن 300 سے زائد. یہاں ایک ہی سلسلہ آ رہا ہے, وآت المال سے شروع ہوئی بات, کہ نہیں نیکی یہ نہیں, نیکی حاصل کرنے کے لیے وہ مال جو بچا ہے تمہارے پاس اس میں سے خرچ کرو اللہ کی محبت میں, تو بات بنے گی, پھر ہوگا کہ ہاں تم نے نیکی حاصل کری. والمعفون بعہدہم, اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اذا عاہدوا, جب یہ عہد کر لیں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نیکی تک پہنچنے والوں کے لیے. جب یہ کوئی عہد کر لیں پورا کرتے ہیں, ہم نے کیا عہد کیا ہے؟ ہمارا عہد ہے کیا؟ اور تھوڑا سا آگے لے جائیں آپ کو, پھر بتائیں گے کہ ہمارا عہد و پیمان ہے کیا, ہم نے کس سے عہد باندھا ہے. تاریخی دلیلیں قائم ہو جائیں گی. قرآن سے تو بات آ رہی ہے نا کہ مومنین وہی ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, تو یہ تو طے ہو گیا ایک اصول کہ مومنین نے عہد کیا ہے. صرف رسول کے زمانے کے لیے آئے تو نہیں نا, قیامت تک کے لیے آنے والے مومنین کے لیے ہے کہ جب تک مومنین آئیں گے وہ عہد کے پابند ہیں, عہد و پیمان کے پابند ہیں. اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو شخص بھی, حدیث ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِي بِعَهْدِهِمْ, بس اسے چاہیے کہ اپنے عہد کو پورا کرے. جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو بھی روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے مومن کی بات ہے, وہ یومن باللہ ومن یومن باللہ ومن کانا یومن باللہ, جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو بھی روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے کیا چاہیے کہ اللہ سے جو عہد کیا ہے اور اپنے اس عہد کو پورا کرے, فلیفی وفا کرے اپنے عہد کے ساتھ جو اس نے عہد کیا ہے. یعنی ایمان کی علاوت کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنا. بھائی یہ عہد ہے کیا؟ ابھی تک میں نے نہیں بتایا, آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اب مولا عارفان, مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد, آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الوفاء العہد من علامات اہل الدین, بے شک عہد کو وفا کرنا, وعدے کو وفا کرنا, یہ اہل دین کی علامات میں سے ہے. من علامات اہل دین, جو دین والے جن کے پاس دین ہے, جو دیندار لوگ ہیں, جو دین سمجھتے ہیں, ان کی علامت کیا ہے, ان کی نشانی کیا ہے؟ ان الوفاء العہد, یہ وفا کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں اپنے عہد و پیمان. تو ہمارا عہد و پیمان ہے کیا؟ اور آگے لے کر جائیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات, تاکہ اور پھیلا سکے امانت اور عہد و پیمان کے مفہوم کو آپ کے سامنے. اب تیسری روایت دیکھیے, یہ بھی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ فرماتے ہیں کہ علامات المنافق ثلاثۃ, مومن کو پہچاننے کے لیے منافق کے معیار کو سامنے رکھ لو, پتہ چل جائے گا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا, ضد سامنے ہوگی تو خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی, ضد سے پہچان لیا جاتا ہے. تو مومن کو سمجھنے کے لیے منافق کو سمجھ لو. منافق کو سمجھنا بہت آسان ہے, منافق اب بتا دیتے ہیں آپ کو کیسے. علامات المنافق ثلاثۃ, منافق کی تین علامتیں ہیں. منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ تین. اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جھوٹ بولنے والا پہلی نشانی ہے منافق کی, بات بات میں جھوٹ بولے گا. اور اس کو جھوٹ بولنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ جہاں اس کو سچ بولنے میں کوئی ضرر نہیں وہاں بھی جھوٹ بولے گا. مثلا آپ پوچھیں چورنگی سے جا رہا ہوگا ٹاور کی طرف, بھائی کہاں جا رہے ہو, فون پہ پوچھیں تو فون پہ کہے گا نہیں میں تو حیدرآباد جا رہا ہوں, میں تو خیرپور جا رہا ہوں مثلا, یا میں لاہور جا رہا ہوں, میں پنڈی جا رہا ہوں. کیا حالانکہ کوئی بتا دے بھائی ادھر جا رہا ہوں ٹاور کی طرف جا رہا ہوں, نہیں وہ عادت پڑ گئی کہ سچ نہیں بولنا. تو منافق کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ جھوٹ, بات بات میں جھوٹ بولے گا, ہر بات میں جھوٹ بولے, سمجھ لو منافق ہے. دوسری علامت, اذا وعد اخلف, جب کسی سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. صبح سے شام تک میرا وعدہ, میں پہنچ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, وہ وعدہ کر رہا ہوں کل دے دوں گا, یا آپ کے قرضہ واپس کر دوں گا, وعدہ رہا بھی سائن کر دوں گا, وعدہ ہوا ہی. صبح سے شام تک یہ منافق ہے جو بار بار وعدے کر کے توڑے اپنے. بھائی کبھی ایک بار ہوتا ہے عذر شرعی ہو گیا, کوئی عذر شرعی, ہر وقت عذر شرعی تھوڑی ہوتا ہے کوئی, کبھی عذر شرعی ہو گیا, عذر شرعی ایک لوگوں کو لفظ یاد ہو گیا تو عذر شرعی تھا. وہ عذر شرعی کیا مطلب ہے؟ وعدہ پورا کرنا ہے. عذر شرعی تو یہ ہوتا ہے, عذر شرعی یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس 10 بجے 9 بجے مجلس پڑھنے پہنچ جاؤں گا اور پھر میں پہنچا 11 بجے. اب کیا عذر شرعی ہو گیا تھا؟ کیا عذر شرعی؟ میرے یہاں مہمان آ گئے تھے, یہ عذر شرعی تھوڑی ہوا میرے یہاں مہمان آ گئے تھے. عذر شرعی تو یہ ہوتا کہ میں کھڑا ہوا ہوں بیچ میں ٹریفک میں پھنس گیا, میں کیا کروں بھائی, نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا, بیچ میں پھنسا ہوا ہوں. یہ تو عذر شرعی ہوا, یہ عذر شرعی تھوڑی ہوا کہ میرے گھر میں مہمان آ گئے تھے لہٰذا دیر ہو گئی, صاحب عذر شرعی تھا. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وعدے کو پورا کرو. یعنی کوشش کیا ہے؟ وعدے کو وفا کرنا. اگر وعدے کو وفا نہیں کرتا منافق ہے. اذا وعد اخلف, تیسری چیز. اب دیکھیے وعدے کے ساتھ عہد کے ساتھ آ گئی, اب جہاں سے میں تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو لے کر جاؤں گا. واذا تمنا خانا, ہمیشہ امانت میں خیانت کرے گا. منافق کا کیا کام ہے؟ امانت میں خیانت کرنا. یہ امانت ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے امانت؟ آپ کے خدا کا شکر ہے میں میرے پاس کسی کی کوئی امانت نہیں ہے. نہیں, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پاس امانتیں نہ ہوں. امانت بھی نہیں, امانتیں. یہ حکومت کیا ہے؟ امانت. وزارتیں کیا ہیں؟ امانت. مشاورتیں کیا ہیں؟ امانت. یہ عہدے کیا ہیں؟ امانت. یہ منصب کیا ہے؟ امانت. یہ نظام کیا ہے شہروں کا؟ امانت. یہ علم کیا ہے؟ امانت. یہ بیان کیا ہے؟ امانت. یہ خطاب کیا ہے؟ امانت. یہ زندگی کیا ہے اپنی؟ یہ بھی امانت. بال بچے امانت. نوکری امانت. زمین امانت. جسے اپنی دولت کہتے ہو وہ بھی امانت. ابھی تشریح میں جائیں گے. یہ سب امانت ہے. خبردار خیانت نہ کرنا ورنہ منافق ہو جاؤ گے. یہ سب امانت ہے. یہ سب امانت ہے. زندگی اپنی زندگی امانت ہے. اسی لیے خودکشی حرام. کیوں حرام؟ اس لیے کہ یہ امانت تھی اللہ کی. سمجھ میں آیا؟ اور بھی فلسفے خودکشی کے حرام ہونے کی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خودکشی حرام کیوں قرار پائی؟ تیری زندگی نہیں تھی، تو نے اپنے آپ کو زندگی دی تھی. زندگی ہم نے دی تھی، زندگی اللہ نے دی تھی. تو زندگی امانت ہے. خودکشی کیسے کی؟ خودکشی کی تو حرام، کیونکہ امانت میں خیانت کر بیٹھا. عہدے امانت، یہ سب امانت. آزاداری. اب آ جائیے، ہے کہ نہیں ہے امانت؟ ہے نا. اور وہاں کیا کہا گیا؟ اذا تمنا خانا. جب اسے کوئی امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. خیانت کرنا کیا ہے؟ امانت کا بے جا استعمال، امانت کو ضائع کرنا، امانت کا ضیاع کر دینا. یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت. بیوی بچے بھی امانت، ان کا حق ادا کرو. یہ ہے امانت کی پاسداری اور عہد کی پاسداری. اس کے پابند ہو تم. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. امانت. یہ بچے امانت، زندگی امانت، نوکری امانت، یہ منصب امانت، عزاداری امانت. ہے کہ نہیں؟ فاطمۃ الزہرا سید نساء عالمین کی امانت ہے یا نہیں؟ اب ذرا سا بات آپ کے اور میرے اوپر جا رہی ہے تو آپ کی آواز ذرا آہستہ نکلی، ذرا بلند آواز ایک صلوات بھیج دیجئے. سمجھ میں آگئی بات؟ کہ کیا مطلب ہے؟ عہد و پیمان ہے میرا کہ ان امانتوں کی حفاظت کروں گا. اچھا یہ بتائیے کہ قرآن مجید امانت ہے یا نہیں؟ ہے نا. ارے قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس امانت کو جب ہم نے دینا چاہا ہر موجود نے انکار کر دیا، سب نے منع کر دیا، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. تو قرآن امانت کیوں؟ جب قرآن امانت تو جو کچھ اس میں ہے سب امانت ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو اس کی حفاظت کرنا، وابستہ رہنا امانت. خیانت نہ کرنا. امانت کا مفہوم یہ نہیں ہوا بس کہ کسی نے کوئی چیز رکھوا دی. قرآن کی روشنی میں امانت اتنے وسیع معنی رکھتی ہے. جو ذمہ داری تمہارے پاس ہے امانت. مسجد امانت، امام بارگاہ امانت، ادارے امانت. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اب سب چیز آگئی کہ نہیں آگئی؟ امانت ہے. خیانت نہ کرنا. اگر اللہ نے مجھے قوت بیان دی ہے، علم دیا ہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو طالب علم ہوں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو خیانت نہ کرنا. کیا ہوگی خیانت؟ اس علم کا غلط استعمال. لوگوں کو بہکایا تو خیانت، لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈالا تو عہد و پیمان کی پابندی. کیوں؟ بیان میرا تو نہیں ہے، اللہ نے دیا. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. تو کہاں سے لایا تھا یہ بیان؟ یہ تو اللہ نے دیا تھا. اب اللہ کے لیے استعمال ہو تو عہد و پیمان کی پابندی، اللہ کے خلاف استعمال ہو تو امانت میں خیانت. ایک ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ امانت کا مفہوم ہے. امانت کا مفہوم یہ نہیں کہ بھائی ادھر سے اٹھا کے دی ادھر رکھ دی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی. یہ قواقت بیان امانت اگر حق کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو عہد و پیمان کی پابندی ہو رہی ہے. مل والمعفون بعہدہم اذا عاہدوا, عہد کیا ہے اہل بیت سے, حق کے راہ پہ چلنے کا عہد کیا ہے, عہد کی پابندی کر رہا ہے. اور اگر یہی بیان چل رہا ہے حق کے خلاف, سامراج کی حمایت میں, ظالموں کی حمایت میں, کافروں کی حمایت میں, قاتلوں کی حمایت میں, تو امانت میں خیانت ہو گئی. اللہ نے امانت دی ہے, اس امانت میں خیانت نہ کرنا. تو ہر چیز تمہارا ہے کیا؟ سب کچھ تو امانت. پوری زندگی ان امانتوں کے دفاع میں سے میں کہا امانتیں, امانات وہاں بھی استعمال ہوا ہے لفظ جمع کا, والذین ہم لے اماناتہم, وہ جو امانتیں انہیں دی گئی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی رعایت کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. غلط راستے میں زبان استعمال ہو گئی تو کیا ہوا؟ خیانت. سامراج کی حمایت میں زبانیں چلنے والی, خیانت. اللہ کی امانت تھی یہ صلاحیت. یہ جو تمہیں غور و فکر اور آگہی اور زبان اور دلائل قائم کرنے کی قوت دی تھی یہ اللہ کی دی ہوئی تھی. تم سامراج کی حمایت میں استعمال کرتے ہو. میں کسی شاعر کا نام نہیں لوں گا لیکن ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو مغرب کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں نا, مغرب مغرب مغرب, بقول ان کے ایک وہ تھپڑ اور بھی ہمارے منہ پہ مارتے ہیں کہ یہاں کے 95% لوگ ہمارے مخالف ہیں اور 98% یہاں آنا چاہتے ہیں. یہ کہاں ان کے کسی سینیٹر وینیٹر نے, مجھے تو نہیں پتا لیکن میں نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ 95% ہمارے مخالف ہیں, 98% گرین کارڈ کے چکر میں لگے رہتے ہیں. یہ کہا جھوٹ ہو یا سچ ہو مجھے اس سے کام نہیں, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حقائق ہیں کیا. ڈاکو ہیں, ڈاکو قاتل ہیں, لٹیرے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے بدماش ہیں, ڈاکوؤں کے اصولوں پر چلتے ہیں. اپنے گھر میں عدالت, اگر ڈاکو آپس میں برابر سے نہ بانٹیں لڑیں گے, ختم ہو جائے گا ان کا گروپ. تو یہ مغرب نہیں ہے, یہ ڈاکوؤں لٹیروں کا ٹولہ ہے. پوری دنیا کو لوٹو, اپنیاں ٹھیک رکھو. تقسیم کیا ہوا ہے مارکیٹوں کو, فوراً مفادات پہ ایک ہوتے ہیں کہ نہیں. ہم سے کہتے ہیں ڈیموکریسی نہیں ہے, اور جہاں ڈیموکریسی آنے لگے وہاں, یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں تو آتے آتے دو صدی اور چاہیے. الجزائر میں اسلامک سالوشن فرنٹ جیتا, انتخابات سے جیتا, مگر فوج کو لا کے بٹھا دیا گیا. کیوں؟ یہ نہ آ جائیں, یہ اسلام دوست انتخاب کیا کریں. بس اب یہی ہے کہ اپیل کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے, دعا بھی کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم ہو یا نہ ہو, اگلے سال تک وہ آٹومیٹک والا جو آتا ہے وہ لگ جائے. یہاں گاؤں دیہاتوں میں بھی اب تو لگ گیا ہے کہ پتہ نہ چلے, کہ وہ ٹیمپو جو ہے پورا ٹوٹ جاتا ہے. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. خیر جناب, تو ہم بات کریں ڈاکوؤں لٹیروں کی. پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں, کھسوٹ رہے ہیں. تو ہمارے ایک مغرب زدہ وہیں سے آئے ہوئے دانشور, سو کالڈ دانشور, دانشور نہیں نام نہاد دانشور بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا صبح شام چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مقراتیت بھگار رہے ہوتے ہیں اپنی وہاں پہ بیٹھ کے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے انہیں کو صدر اور وزیر اعظم بنا دو, جان چھوٹے ایک بار ان کو بتا دو چلے کیا ہوتا ہے. ہر ایک نے دو دو پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ ایسی بکراتیت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں جانتا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہی حرف آخر ہے. بار یہ دن بھی دیکھنا تھا ہم لوگوں کو کہ لڑکے بالوں کے ہاتھ میں جب حکومتیں آ جائیں تو یہی ہوتا ہے. بنو میہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی نا, لڑکے بالوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آ گئی تھیں. بس وہی سزا مل رہی ہے نامعلوم کون سے ہمیں گناہوں کی کہ لڑکے والے ہم پر مسلط ہو گئے ہر جگہ جامی ہے وہ لڑکے والے نظام چلا رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے جب سزائیں ملتی ہیں یا تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو وہ جناب ایک محفل میں آئے اور انہوں نے بڑی سناخانی شروع کر دی. ہم شعر بھی نہیں پڑھیں گے ان کا کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ہماری تقریر دنیا سے مراد ہے کہ بہرحال نیٹ ویٹ پہ بھیج رہے ہیں, مجھے کوئی اتنا گمان نہیں, کسی خوش فہمی میں نہیں رہتا, لیکن بہرحال جاتی ہے. تو ہم دل آزاری سے پرہیز کریں گے, مصرع بھی نہیں پڑھیں گے, حالانکہ دل بہت چاہ رہا تھا, مصرع بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ مصرع بھی ظاہر ہے کسی کا ہے تو پہنچ ہی جائیں گے لوگ کے کون ہے. تو اسے واقعہ بیان کر دیتے ہیں. مولا کی منقبت کی محفل اور انہوں نے جناب قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا امریکہ کا. یہاں کچھ حضرات ہیں جو اس محفل میں تھے, انہوں نے تان تنز کہ تمہاریاں یہ تمہاریاں وہ تمہاریاں وہ امریکہ وہ, وہاں کوئی جھگڑا نہیں, وہاں بڑی آزادی سے محفلیں ماتم مجلس سب کرتے ہیں, وہ تو امریکہ ہے, وہ پاکستان تھوڑی ہے, وہ ہندوستان تھوڑی ہے, اس طرح کا کچھ تھا مولا کی منقبت. تو بہرحال اب میں تو وہاں بیٹھا تھا, اب ایسے وقت پہ تو بولنا واجب ہو جاتا ہے نا, ضمیر کا سودا تو نہیں کیا کسی کے ساتھ بھائی, اچھا لگے برا لگے محفلیں بلانا بلاؤ نہیں بلاؤ خدا حافظ جاؤ گھر بیٹھے رہو, ہمارے کیا ہمیں کیا کرنا ہے, تو ہم سے تو نہیں ہوتا یہ. لہذا ہم نے جانے نہیں دیا, وہ جانے لگے ہم نے کہا بیٹھ جائیے جواب سن کے جائیں گے, اب آپ ایسے نہیں جائیں گے, ایسے نہیں جائیں گے. میں اگر مجلس میں خمینی بت شکن کا نام لے دوں تو آگ لگ جاتی ہے, میں اگر مجلس میں فرزند انقلاب حسن نصر اللہ کا نام لے دوں تو تڑپ اٹھتے ہو, میں اگر مجلس میں اس صدی کے پچھلی صدی کے سب سے بڑے انقلاب اور انقلابیوں کا ذکر کروں تو تم تیش میں آ جاتے ہو, اور یزیدیوں کی تعریف مولا کی منقبت میں ہوتا. واہ واہ سبحان اللہ, واہ 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 ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کی سنا ہو رہی ہے. انسانیت کا سب سے بڑا قاتل, معصوم بچوں کا قاتل, پوری دنیا میں بھوک بو دینے والا, پوری دنیا میں بھوک و افلاس بو دینے والا, دنیا کی 75% آبادی کو بھوک اور افلاس کا شکار کر دینے والا امریکہ, آج کا فرعون, آج کا نمرود, آج کا یزید, یقین ہو گیا کہ واقعی, پہلے یقین نہیں آتا تھا کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دے دیا تھا, اب ان ضمیر فروشوں کو دیکھا تو یقین ہوا کہ جب آج کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی شیطانی طاقت کہ حامی ہماری صفوں میں موجود ہے. کہاں ہوا گنگارے اس کے بیٹھ کے اور ہم خاموش رہیں گے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قاتل, پوری دعا بھی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں, سامنے آ گیا نہیں آ گیا. 32 سال پہلے یہ سٹینڈ لے لیتے جو اب لے رہے ہیں, وہ بھی کسی کی بندوق کے اوپر, ان میں تو اب بھی ہمت نہیں تھی, کسی نے بندوق پیچھے کھوپڑی پہ رکھی ہوئی ہے, یہ بولو یہ بولو یہ بولو, حقیقت ہے یہ دل جلا ہوا ہے کیا کرے. اگر یہ سٹینڈ 32 سال پہلے لیا ہوتا جب خمینی بش شکر نے کہا تھا یاد رکھے عالم اسلام کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان بزرگ امریکہ ہے, اب سمجھ میں آ گیا, ساری دنیا کو اب سب سمجھ رہے ہیں, اب ان کی بھی سمجھ میں آ گیا امریکہ, اب سب نکلنے امریکہ مردہ بات کرتے ہوئے, کیوں 2001 سے پہلے تو امریکہ زندہ بات کرتے تھے, تو جوتے پڑے تو مردہ بات, ہم ہیں ہم, جنہوں نے یہ نعرہ لگایا آج تک اس نعرے پہ قائم ہے, ہم نے یہ نعرہ دیا تھا, اگر اس وقت مان لیا ہوتا تو یہ ذلت و رسوائی کے دن نہ دیکھنے پڑ رہے ہوتے, تو یہ ہے عہد, اتنا آسان نہیں ہے کربلا سے عہد کر لینا, مومنین نے عہد کی امانت ہے, عزم حسین امانت, مقصد حسین امانت, جوش عباس امانت, ولولہ اکبر امانت, داستان کربلا سانح کربلا امانت. اگر خون میں گرمی ہی نہ دوڑائے تو حسین کا نام کیسا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کا تو نام ہی جس میں حرارت ہو, جس میں جوش ہو. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جو ذلت کے ساتھ یا نہیں, دیکھیے میں نے نعرہ نہیں مانگا تھا, مگر لگانا ہے تو پھر نعرے کی طرح لگاؤ تو مزہ آئے گا. پراگندہ ہو گئے آپ کے نعرے. اللہ امانت ہے, خیانت نہ کرو, عہد و پیمان کی پابندی کرو. صبح شام عہد کر رہے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ اتنا کن معکم فنفوز فوزا عظیما. کیا ہے یہ؟ کاش ہوتے تو یہ کرتے. تو اب جو ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہو؟ عہد ہے, عہد امانتیں ہیں, ان کا حفاظت کرنی ہے, خیانت نہیں کرنی. ورنہ ان بچوں کو کون بتائے گا کہ مقصد شبیر ہے کیا؟ کون بتائے گا کہ اتنی قربانی, اتنی بڑی قربانی کے پیچھے کتنا بڑا مقصد کار فرما ہے حسین کا؟ کتنی بڑی عظیم شے ہے جس پر حسین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر رہا ہے؟ تو کیا ہے وہ مقصد؟ یہ سب امانت, بیان امانت, علم امانت, خطابت امانت, جو کچھ ہے سب امانت. یہ جان بھی امانت ہے. اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے تو عہد و پیمان کو پورا کر رہا ہے, اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہا تو خیانت کر رہا ہے, امانت میں خیانت کر رہا ہے. اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ امانت کا یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی چیز کسی سے لے کے رکھ لی اور واپس کر دی, امانت لوٹا دی. نہیں, سب چیز امانتیں ہیں. عبادات امانت ہے تو عزاداری عبادت ہے یا نہیں؟ جب عبادت ہے تو اس کا اثر, امانت ہے تو اس کی حفاظت. عہد و پیمان کی پابندی, عہد و پیمان کیا ہے. صرف انصار حسینی نے شب عاشور بیعت نہیں کی ہے, قیامت تک آنے والا ہر حسین کا چاہنے والا بیعت کر رہا ہے, یہ کہہ کر کہ کاش میں ہوتا. ورنہ کہنا چھوڑ دو, میں ہوتا کا کیا مطلب؟ یزیدیت سے ٹکرا تھا, آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیتا, اپنا خون بہا دیتا آپ کے عشق میں. تو پھر آج اگر یزیدی طاقتیں للکاریں تو تمہاری غیرت کو للکاریں, تمہاری حمیت کو للکاریں, تمہاری عزت نفس کو صبح شام کچلیں, تمہاری خودی تمہاری انا سب ختم کر دیں. جب ہی تو مجھے اقبال مجھ پر مسلط رہتا ہے کہ اس کا جو فلسفہ خودی ہے وہ عجیب ہے, بہت عجیب ہے. اور جب اس کو بھی کوئی نہیں سمجھتا تو خود ہی کہہ بیٹھتا ہے بیچارہ, خود ہی چیخ چلاتا ہے کہ میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے, انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ. اسے بھی کوئی نہیں ملا بیچارے کو کہ جو اس کے دل کی آواز سمجھ تو لیتا کہ مسئلہ ہے کیا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. تو مسئلہ یہ ہے صبح شام تمہاری خودی تمہاری انا تمہاری عزت نفس سے کھیلا جا رہا ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے انسانیت کو, رسوا کیا جا رہا ہے انسانیت کو. خاموش مہر بلب بیٹھے لڑکے بالوں کے ہاتھ میں, چوروں کے ہاتھوں میں نظام ہے, لٹیروں کے ہاتھوں میں. موجود نہیں جو انتظار میں بیٹھے انہیں بھی کہہ رہا ہوں, یہ سب سسٹم کی پیداوار چور لوگ لٹیرے لوگ جن کی اسلامی حمیت ختم ہو چکی ہے, جو صرف اپنے عیش و عشرت کی خاطر ہماری خودی کا سودا کر بیٹھے ہیں. نہیں, امانت ہے یہ ملک, امانت تھا کہ نہیں؟ یہ سرحدیں امانت ہیں یا نہیں؟ حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ چور لٹیرے نہیں کریں گے, یہ سب سے پہلے بھاگ جائیں گے. وہ بھاگیں گے نہیں تو آنے والے کو سلوٹ کر دیں گے. اس کی مدد کریں گے پھر سر کے خطاب لیں گے نائٹ کے خطاب لیں گے ان کی خدمت کر کر کے جیسے پہلے ہو چکا ماضی میں. تو عزیزو یہ امانت ہے, اس لیے میں نے کہا عہد و پیمان ہے ہمارا, ہم نے عہد باندھا ہے. مر جائیں, مرنے کے بعد عہد ختم ہو گیا, مر گئے نا, ختم ہو گئی بات. مگر ذلت کے ساتھ زندگی تو گوارا نہیں کرنا نا, ذلت کے ساتھ جینا تو نہیں. اگر یہ پتا چل جائے کہ 1000 سال تک جینا ہے تو چلو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, کتنے سال جی لو گے بھائی, 1000 سال بھی ختم ہو جاتے ہیں. جناب نوح کی ختم ہو گئی کہ نہیں عمر؟ ختم ہو گئی, وہ بھی ختم ہو گئی. 1000 سال بھی ختم ہی ہو جاتے ہیں, مرنا پھر بھی ہے, مٹی میں پھر بھی جانا ہے. تو جب جانا ہے تو عہد و پیمان کی پابندی کرو, امانت کی حفاظت کرو جو حسین نے دی ہے تمہیں عزاداری کی صورت میں, تاکہ جب زمانہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے کہیں سے کوئی مدد کا مدد کی امید نہ رہے تو کربلا کربلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک. چند سو افراد کا مجمع ہے نا یہاں, باہر لگا لیجیے کتنے ہوں گے, چند سو. کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 72. چند ہزار, چند لاکھ, چند کروڑ. دنیا میں کتنے کروڑ جا چکے, کتنے کروڑ ہیں, کتنے کروڑ آئیں گے مجھے کیا معلوم, لیکن 72 کی قربانی کیسی تھی کہ کروڑوں کو بھی عزم دے رہی ہے, دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ واقعی کربلا چند مصائب کے واقعات تک محدود نہیں ہے. آنسو وہ ہو جو مختار کے آنسو تھے, آنسو وہ ہو جو سلمان بن سرد خزائی کے آنسو تھے, آنسو وہ ہو جو مسیب کے آنسو تھے, آنسو وہ ہو جو ابراہیم بن مالک اشتر کے آنسو تھے. یہ رونے والے تھے کہ جب گریہ کیا تو ان کے آنسو نے انہیں مرد جری بنا دیا تھا, ان کے آنسو نے, ان کے گریے نے ساری دنیا کی طاقتوں کا خوف ان کے دل سے نکال دیا تھا. اور آج بھی سامراج اگر کانپتا ہے تو انہی گریا کرنے والوں سے کانپتا ہے, کیونکہ انہی اسی رونے والی قوم کے ہاتھوں سے شکست اٹھانی پڑی ہے, اسے ہزیمت اٹھانی پڑی. آج بھی جو حق کا لشکر ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اس میں 12-12 سال کے سپاہی, 13-13 سال کے سپاہی اور 80-80 سال کے سپاہی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جب آج دیکھ لیے تو اب مجھے بتاؤ کربلا کا کیا عالم ہوگا. لشکر ہے لشکر, چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے. اگر 6 مہینے کا بھی ہے تو علی اکبر ہی نظر آئے گا, 80 سال کا بوڑھا ہے تو علی اکبر ہی نظر آئے گا. یہ ہے کربلا. اب مصائب پہ آتا ہوں, یہ روزی ہوتا ہے سلسلہ. یہ ہے کربلا جہاں مائیں اپنے بچوں کو سجا کر بھیج رہی ہیں. اب یوں کہہ دوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ ایسے سجا کے بھیج رہی ہیں جیسے بیٹوں کو دولہا بنایا جاتا ہے. زینب کے راج دلارے اونو محمد, جعفر تیار اور حیدر کرار کی یادگار ہیں. بس انہی دونوں کا ذرا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. جب مدینے سے چلنے لگا قافلہ, جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جو مرض کی وجہ سے نہیں آ سکے, کہہ دیا, اجازت دے دی ثانیہ زہرا کو, اے بنت علی آپ کو پورا اختیار ہے دونوں بیٹوں پر, اگر کوئی ایسا وقت آ جائے حسین پر آپ کے بھائی پر تو ایک آپ کی طرف سے ہوگا, ایک آپ کی طرف سے ہوگا, ایک میری طرف سے ہوگا. یہ اختیار لے کر آئی ہے زینب کربلا میں. اور جب شب عاشور یہ طے ہو گیا کہ صبح جنگ ہونی ہے تو اپنے بچوں کو وصیتیں بھی کی ہیں. دیکھو بچوں, دیکھ رہے ہو تمہارے مامو جان کو قتل کرنے کے لیے کتنا بڑا لشکر جمع ہوا. بس صبح میری حسرت یہ ہے کہ سب سے پہلے میدان میں چلے جانا, اور دیکھو خبردار پانی کی طرف نہ جانا. میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں, سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, بچوں نے وعدہ کر لیا. اور کوشش کرنا میرے شہزادوں, عمر سعد قتل ہو جائے جنگ ختم ہو جائے گی. یہ سردار ہے, مارا جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی. اور دیکھو دونوں ساتھ ساتھ رہنا, ساتھ ساتھ رہو گے تو طاقت بڑھ جائے گی. بچوں نے عہد و پیمان کیا ماں کے ساتھ. شب عاشور ماں, ہر ماں اپنے بچوں سے عہد و پیمان لے رہی ہے صبح عاشورہ کے لیے. لیکن جناب ام رباب کس سے عہد و پیمان لے؟ ایک چار سال کی بچی سکینہ ہے, ایک چند مہینے کا علی اصغر. آنسو بہنے لگے, ہاتھ باندھ لے. مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو, ہم پہ غصہ نہ ہو, ہم تو صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں مگر ہمیں اجازت نہیں. ثانیہ زہرا کا غصہ کم ہوا. اچھا میرے بچوں, میں تمہیں اجازت دلواؤں گی, فضا ذرا ماں جائے کو تو بلا لا, میرا سلام دے. حسین آئے خیمے کا منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے, فرمایا زینب یہ نہیں ہو سکتا کہ اونو محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دوں. بھلا کبھی ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے, کوئی بھائی اپنی ہی بہن کی گود اجاڑ دے؟ نہیں زینب, یہ نہیں ہو سکتا. اب ثانیہ زہرا نے گریہ شروع کیا کہ بھیا بس مجھے یہ تو بتاؤ, اگر قیامت کے دن میری ماں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ زینب اپنے بچوں کو بچا لیا, میرا حسین قتل ہو گیا, پھر میں کیا کہوں؟ انہیں نہ روکو, انہیں نہ روکو میرے بھائی. ماں جائے انہیں نہ روکو, انہیں جانے دو. یہ زینب کا اتنا سا صدقہ ہے تجھ پر. اس طرح سے زینب نے اپنے شہزادوں کے لیے اجازت دی. دونوں شہزادے نکلے خیمے سے, حسین نے باغ تھامی, ایک کو علی اکبر نے سوار کرایا, ایک کو عباس چلنے لگے. عباس نے کہا میرے بچوں ذرا دھیان سے. فخر سے شہزادے کہتے ہیں مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں ہم. میدان میں پہنچے للکارا, جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لو. ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے, جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ ہمارے مقابلے پہ, ابھی بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے میدان جنگ. بچوں کے تیور دیکھے, پسر سعد نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بھیجا مگر دونوں بھائی کاٹ کے پھینکتے رہے. پھر کہتا ہے کہ کاٹ کے رکھ دیں گے دونوں, پورے لشکر کو ایک ایک کر کے جاؤ گے تو ایک بار حملہ کرو. لشکر نے حملہ کیا, دونوں شہزادوں نے جوابی حملہ کیا. زینب کے لاڈلے لڑتے ہوئے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. پشتے خیمہ سے نکل کر بھاگا ملوح, چلاتا جاتا ہے دونوں جوان تمہارے قابو میں نہیں آتے. بھاگتے ہوئے سپاہی چلا کر کہتے جنہیں تو معمولی نوجوان کہہ رہا ہے جانتا ہے کون ہے؟ وہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر تیار کے پوتے, ذرا ان کی تلوار کی کاٹ تو دیکھ. پسر سعد نے کہا اچھا قریب نہیں جا سکتے, دور سے تیروں کا میں برسا دا. اب دونوں شہزادے بیچ میدان میں, سامنے کوئی لڑنے والا نہیں, چاروں طرف سے تیروں کا میں برس رہا ہے. شہزادے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے, لشکر پیچھے ہٹتا جاتا تھا, تیر مارتا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب تیروں سے چھلنی ہو گئے دونوں بچے. اب پسر سعد نے حکم دیا ایک دستے کو کہ ان کے درمیان میں حائل ہو جاؤ, دونوں کو الگ الگ کر دو. ایک دستہ دوسرا دستہ, رسالوں پہ رسالے, حملہ آور ہوئے. زخمی بھائی بڑی کوشش کی ساتھ رہنے کی لیکن نہ ہو سکا, دستوں نے بیچ میں خلیج حائل کر دی. محمد اون کو, اون محمد کو آواز دیتا رہ گیا, زخموں سے چور ہو کر چھوٹا بھائی گرنے لگا. آواز دی بھائی میری خبر لے میں چلا.
ارے بڑا بھائی کیسے جواب دے، وہ تو خود زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی گرنے لگا، ماموں کو آواز دی، یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں جان ہماری مدد کو آئیے، ہم نے آپ پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ حسین، عباس، علی اکبر دوڑے میدان کی طرف۔ فضا نے خبر دی، خیموں میں بی بیو جمع ہو جاؤ، حسین کے لاڈلے آ رہے، زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں۔ سب بیبیاں جمع ہو گئیں، زینب نے خبر سنی، سجدہ شکر میں چلے گئی، معبود اس کنیز کا یہ ہدیہ قبول کر لینا۔ دونوں بچوں کو، ایک کو عباس، ایک کو حسین اٹھا کر لائے، ابھی کچھ رمق جاں باقی ہے۔ زینب نے دیکھا بچوں میں کچھ جان ہے، فضا سے کہا، اما فضا کچھ ایسا انتظام ہو جائے، میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں۔ خیمہ خالی ہوا، زینب ہے یا اس کے بچے ہیں یا روایت نقل کرنے والی فضا رہی ہوگی، منظر وہی رات والا ہے۔ زینب درمیان میں بیٹھی ہے، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ، اطمینان سے کہتی ہے، میرے بچوں کس حال میں ہو، میرے بیٹو کس حال میں ہو؟ بڑے بھائی نے آنکھیں کھولی، ماں کو سلام کیا، اور بڑا بھائی کہتا ہے، بڑا بیٹا کہتا ہے، اما ہم عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگ گیا۔ آپ ہم سے راضی تو ہو گئی نا، آپ راضی تو ہو گئی؟ چھوٹے بھائی نے کہا، اما جان خدا گواہ ہے، پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا، آپ راضی تو ہو گئی۔ بس عزادارو، زینب عصر عاشور کے بعد علی بھی بنی، عباس بھی بنی، حسین بھی بنی، مگر زینب ماں بھی تو ہے نا، ماں بھی تو ہے۔ اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے زینب کے۔ کبھی سر محمد کے سینے پہ پٹکتی تھی، کبھی اون کے سینے پہ پٹکتی تھی، کہتی جاتی تھی، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے شہزادوں، میرے لاڈلو، ارے تم نے میری لاج رکھ لی، میں تم سے راضی ہو گئی، میں نے دودھ بخش دیا، تم نے میری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے میری لاج رکھ لی، مجھے سرخرو کر دیا۔ آخری جملہ اور سن لیجئے، بس واقعہ کربلا تمام ہوا، قیدی رہا ہو گئے، لوٹا ہوا سامان واپس دیا گیا، مقتولین کے سر بھی واپس دیے گئے، ایک گھر دیا گیا، شامی عورتوں کو اجازت دی گئی، جاؤ تعزیت دو، پرسا دو۔ شامی عورتیں آتی ہیں، ایک ایک سر کو دیکھتی ہیں، اس کے وارث کو دیکھتی ہیں، پرسا دیتی جاتی ہیں، دو سر ایسے دیکھے جن کا کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا۔ آگے بڑھی یہ عورتیں، یہ بیویاں، کہتی ہیں، لگتا ہے ان کی ماں اس دنیا میں نہیں، ان کا کوئی رونے والا نہیں، آؤ ہم مل کر ان دونوں بچوں کا ماتم کریں۔ بس یہ سننا تھا، زینب دوڑی، دوڑ کر دونوں سر اٹھا کے کلیجے سے لگا لیے۔ اے شامی عورتوں، ایسے نہ کہو، ان کی دکھیاری ماں زینب زندہ ہے، مگر کیا کرے، زہرا کے لاڈلے پہ اپنے بچوں کو صدقہ کر دی۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔